الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مقصود ہے کہ دین اسلام کا جامع تصور، انقلاب تصور بھی ہمارے سامنے آئے اور اس انقلابی تصور کے ساتھ ساتھ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کے علم ہے کہ مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلی نشست میں ہم نے تیسرے درس کا مطالعہ کیا تھا جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل تھا۔ اسی میں بات بیان کی گئی تھی کہ آئندہ یعنی چوتھے درس میں ہم حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر بات کریں گے۔ چنانچہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارے مطالعے میں جو موضوع پیش نظر ہے، درس چہارم پہلے حصے کا چوتھا درس ہے اور وہ ہے حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے۔ آئیے اس حوالے سے سورہ لقمان کی آیت کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔
الحمدللہ ناظرین کرام، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے تلاوت کا سماعت کے اعتبار سے شرف ہم نے حاصل کیا۔ آئیے پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے کچھ تعارف اور تمہیدی نکات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے ہے۔ پہلی بات جو ہمیشہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے حصے کے دروس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم آئیے ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا چوتھا درس کس تسلسل میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلا درس ہمارا سورہ عصر پر مشتمل تھا، نجات کے شرائط کا ذکر آیا۔ دوسرا درس ہمارا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 پر مشتمل تھا، نیکی کی حقیقت کا بیان تھا۔ پچھلا درس ہمارا سورہ لقمان کے رکوع نمبر 2 پر مشتمل تھا، مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کے اساس کا ذکر تھا۔ آج ہمارا پہلے حصے کا چوتھا درس ہے حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک۔ سب سے پہلی بات اس وقت اسکرین کے پر ہمارے سامنے موجود ہے، اہمیت کے حوالے سے سب سے بڑا ظلم یہ شرک ہے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں اور وہیں پر ذکر آئے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری اہم بات موضوع کی اہمیت کے حوالے سے قرآن بتاتا ہے کہ کوئی معافی نہیں الا یہ کہ توبہ کر لی جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں بھی اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں بھی ذکر آیا کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرمائے گا، بغیر توبہ کے شرک کی معافی نہیں ہے۔ مزید آگے لکھا ہے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں بتایا گیا کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک اور اہم نقطہ جو میرے اور آپ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بڑا پریشان کن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اس کا ذکر آیا کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے، الا وہم مشرکون، مگر ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والے بھی کسی نہ کسی نوعیت کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے اس زمن میں اگلی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ہمگیر جرم جو ہر دور میں ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ شرک صرف بتوں کے سامنے جھک جانے ہی کا نام نہیں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہر دور میں کچھ نئے پہلو اور نئی صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں شرک کے حوالے سے۔ آگے چل کر کچھ مثالیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ ناظرین کرام، یہ تو ہم نے موضوع کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو گویا جاننے کی کوشش کی۔ آج ہمارا موضوع حقیقت و اقسام شرک، اس کی اہمیت اس وقت ہمارے سامنے آئی۔ اب آئیے شرک کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں شرک کیا ہے؟ پہلی بات، مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا، شرک شریک کرنا، ایسوسیٹنگ پارٹنر سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو مخلوقات میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا یہ شرک ہے. بعض اوقات تو اوپر لے جاتے ہیں معاذ اللہ، لیکن شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کر دینا مخلوقات میں سے کسی کو بھی کسی بھی اعتبار سے، یہ شرک کہلاتا ہے. اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اسے اس کے مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کے برابر کر دینا. مقام رفیع، بلند مقام. جیسے کہ انسانوں کے ساتھ کمزوریاں وابستہ ہیں، دنیا کا کوئی آفیسر ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، یہ کب سنے گا؟ جب اس کے نیچے والوں کی مٹھیاں ہم گرم کریں گے. ان بیچاروں کو کیا پتا، ان بادشاہوں کو، آفیسرز کو ہماری ضروریات اور حاجات کیا ہیں؟ نیچے والے جا کر بتاتے. اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تصور قائم کر لینا معاذ اللہ، یہ بھی شرک درجے کی بات آ جائے گی. تو اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اسے اس کے مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کے برابر کر دینا، تو اللہ کے بلند مقام سے نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دینا، یہ ایک شکل ہوگی شرک کی. اور ایک اور شکل کیا ہو سکتی ہے؟ مخلوقات میں سے کسی کے مقام و مرتبے کو اتنا بڑھا دینا کہ اسے اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا. معاذ اللہ، مخلوق مخلوق ہے مگر اس میں سے کسی کو اٹھا کر اتنا اوپر لے جانا کہ خالق کے برابر کر دیا جائے، یہ بھی شرکیہ تصور ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو شرک کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی کو بھی کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا. ایک شکل، اللہ کے بلند مقام سے نیچے لا کر مخلوق کے ساتھ وابستہ کر دینا، کوئی کمزوری اللہ کے ساتھ وابستہ کر کے اور مخلوق کے برابر کر دینا، یا مخلوق میں سے کسی کو اونچا کر کے بڑھا کر اللہ رب العالمین کے برابر لے جانا، معاذ اللہ، یہ شرک کی شکل ہے. مشرک وہ نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے، بلکہ مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانے لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، یہاں پولیتھیسٹ کی بات ہو رہی ہے، مشرک کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے، یہ ہے شرک کا تصور. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد ہم چلتے ہیں شرک کی تعریف کو سمجھنے کے بعد اقسام شرک کی طرف. شرک کی کیا کیا اقسام ہیں، ہمارے علماء کرام نے اس کو مختلف اعتبارات سے بیان فرمایا. ہم تین اقسام شرک کی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. شرک کے حوالے سے پہلی قسم ہے شرک فی ذات، یعنی شرک ان اینٹیٹی، اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا. دوسرا ہے شرک فی صفات، شرک ان ایٹریبیوٹس، اللہ تعالی کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالی کی جو صفات ہیں، ان میں کسی مخلوق کو شریک کر دینا. اور نمبر تین شرک فی الحقوق، شرک ان رائٹس، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو برابر کر دینا، کسی کو شریک کر دینا. یہ تین اعتبارات سے شرک کے اقسام کو ہم سمجھیں گے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کے حقوق میں شریک کرنا. آئیے ان تین اقسام کو یکے بعد دیگرے تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں. سب سے پہلے شرک فی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا. اس کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ جلی اور بدترین نیز اعتقادی شعوری شرک. جلی کہتے ہیں واضح کو، یہ بالکل واضح اور کھلا شرک ہے، اور یہ بدترین عقیدے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بدترین شرک ہے، اور یہ شعوری طور پر اختیار کیا جاتا ہے. یہ شعوری کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جب اگلی قسم کو سمجھیں گے شرک فی صفات، وہ غیر شعوری طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے. تو شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یہ جلی بھی ہے، واضح ترین بھی ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے بدترین شرک ہے، اور یہ شعوری سطح پر بھی کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ شرک فی ذات؟ لکھا ہے مخلوقات میں سے کسی کو اللہ قرار دے دینا یا اللہ کا ہم جنس قرار دے دینا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، مخلوق میں سے کسی کو اللہ ہی قرار دے دے انسان، معاذ اللہ، یا اللہ کے ہم پلہ، ہم جنس قرار دے دے، معاذ اللہ، یہ شرف صفات کا معاملہ ہے. اور عجیب بات ہے، آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف. لکھا ہے انبیاء یا الہامی کتب پر ایمان رکھنے والوں کا شرک. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں یہود ہوں، نصارہ ہوں، یہ اللہ کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے، الہامی کتابوں کو ماننے والے، یہ لوگ بھی اس بدترین شرک میں مبتلا ہوئے. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اللہ اکبر. دیکھیے انسان کا بیٹا انسان ہوگا، وہاں کیا عقیدہ ہو گیا؟ خدا کا بیٹا قرار دیا تو خدا ہی قرار دے دیا نا، معاذ اللہ. یہ بدترین شرک اللہ کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے، الہامی کتابوں کو ماننے والے یہود و نصارہ نے بھی کیا۔ تو یہود نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا عزیر علیہ السلام کو، معاذ اللہ، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ بہت مشہور بات ہے، یہ بدترین شرک ایسا ہے کہ انبیاء یا الہامی کتب پر ایمان رکھنے والوں نے بھی اس کو اختیار کیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا شرک، فلسفیانہ مذاہب جس میں ہندو مت بھی شامل ہے، اور اسی طرح اور اس طرح کے مذاہب جس میں فلسفیانہ بنیاد پر عقائد کو جو ہے اختیار کیا گیا، وہاں بھی یہ شرف ذات کا تصور ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آئیے تھوڑی تفصیل اس بات کی وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انبیاء الہامی کتب پر ایمان رکھنے والوں کا شرک، جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء اکرام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں پڑھیں گے تو دونوں کا ذکر آتا ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ پھر مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جا بجا قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہوا۔ یہ وہ شرک ہے، شرک ذات، کہ اللہ کو، نبیوں کو، الہامی کتابوں کو ماننے والے وہ بھی اس میں مبتلا ہوئے، اور جا بجا قرآن حکیم نے اس کی نفی فرمائی۔ سورہ اخلاص میں ذکر آتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات، ولم یکل لہ کفواً احد، کوئی بھی اس کے ہمسر، اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر تو ہوا ان لوگوں کے حوالے سے جو انبیاء کو، الہامی کتابوں کو مانتے تھے، لیکن آخری امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آئیے اس کے حوالے سے ایک اہم بات کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک سے حفاظت، لکھا ہے الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک ذات سے محفوظ رہی، اور اس کے کسی بھی قابل ذکر مکتب فکر نے اس شرک کا ارتکاب نہیں کیا، حالانکہ اس امت کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیشہ مثالی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرک سے خصوصی حفاظت فرمائی، ورنہ ختم نبوت کے بعد کون آ کر امت کی اصلاح کرتا؟ یہ آخری امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص گوشے کے حوالے سے، شرک ذات کے حوالے سے، اس امت کو محفوظ رکھا ختم نبوت کے بعد، ورنہ کون آ کر اس امت کی اصلاح کرتا؟ پچھلی امت کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا، مگر آخری امت کی اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ اسی تسلسل میں لکھا ہے اسی خصوصی حفاظت کے چند مظاہر، نمبر ایک، قرآن حکیم میں بار بار انبیاء کرام علیہم السلام، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا، اور خود نبی اکرم علیہ السلام سے بار بار کہلوایا گیا انما انا بشر مثلکم، ہاں بے شک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پیغمبر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر انسانوں میں سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو بار بار پیغمبروں کے انسان ہونے کا ذکر کر کے قرآن نے، اور قرآن آخری کلام ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ دوسری بات، قرآن کریم میں چند مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ذکر ہوا ہے۔ کئی مرتبہ قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ عاجزی کا بیان بھی بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس زمن میں آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ گھل مل جانا، ہر مہم میں قدم بقدم شریک ہونا، اور تمام بشری مشقتیں برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکالیف کو برداشت کیا، آپ پر بیماری کا معاملہ بھی آیا، آپ پر زخم کا معاملہ بھی آیا، آپ نے اور تکالیف بھی برداشت کی، اور انسانی سطح پر یہ ساری مشقتیں آپ نے جھیلی۔ یہ سارے مظاہر کس بات کے؟ کہ جس بات میں، شرک ذات کی برائی میں پچھلی امتیں مبتلا ہوئیں، اس آخری امت کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان اہتمامات کے ذریعے سے حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور گویا کہ یہ اہتمام اب بھی جاری ہے۔ یہ چند پہلو ہیں حفاظت کے حوالے سے جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور الحمدللہ اس امت کی شرف ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا شرک، اس پر مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ ہماری اس سیریز کے حوالے سے اسٹڈی مٹیریل آپ کو دستیاب ہے mq.quranacademy.com پر، وہاں تفصیلی نکات اور کانٹینٹ آپ کو میسر ہوگا۔ یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کا شرک، اس کی کیا کیا قسمیں رہی ہیں۔ لکھا ہے، فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، لیکن کائنات کے تخلیق عمل یا خالق اور کائنات کے تعلق کے حوالے سے شرک کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہے، لیکن تخلیق عمل یا خالق اور کائنات کے درمیان جو تعلق ہے اس کے حوالے سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیسی کیسی ٹھوکریں انسانیت نے کھائی ہیں، صرف اشارتاً، تفصیل نہیں، اشارتاً چند باتیں۔ دوئی یا ثنویت، ڈویلٹی، یعنی خالق کائنات اور مادہ دونوں قدیم ہیں۔ مادہ وہ میٹر جس سے کریشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ تصور بتایا جا رہا ہے کہ خالق بھی ہمیشہ سے ہے اور مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، تو مادے اور میٹر کو خالق کے ایکول قرار دے دیا تو معاذ اللہ شرک ہی تو ہوا، اور اللہ ہی جیسا قرار دے دیا، خالق جیسے ہی مادے کو قرار دے دیا، تو یہ ڈویلٹی کا شرک نہیں ہے۔ تو اور آخر کیا ہے؟ اس کو اردو میں کہا جائے گا دوئی یا ثنویت۔ اسی طرح تثلیث کا تصور، ٹرینیٹی، ایک تو تثلیث ہے عیسائیت میں، اس کی بات نہیں ہو رہی، فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں تثلیث کا تصور کیا ہے، یعنی خالق، مادہ اور روح تینوں قدیم ہیں۔ روح انسانی وجود کے اندر پھونکی گئی، اس کو بھی روح کہا جاتا ہے، اور ایک تصور روح کے بارے میں اور بھی فلسفیوں کے موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ خالق اور مادہ یعنی میٹر اور روح یعنی اسپرٹ یہ بھی ہمیشہ سے موجود ہیں، قدیم کا مطلب ہمیشہ سے موجود ہیں، تو تینوں کو برابر کر دیا، مادہ بھی اور روح بھی اور خالق بھی برابر کر دیا، یہ بھی شرک کا تصور ہے۔ ہماوست، یہ ہندو مت کے ماننے والوں کے ملتا ہے، پینتھیزم، یعنی خالق نے تحلیل ہو کر کائنات کی صورت اختیار کر لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، برف تھی پگھل گئی، اب وہ جو پانی ہے وہ برف کہاں چلی گئی، وہ پانی کی شکل اختیار کر گئی، معاذ اللہ، تو خالق نے تحلیل ہو کر کائنات کی شکل اختیار کر لی۔ اسی لیے ہندو مت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں ہر چیز خدا کی ہے، ہر شے اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں ہر شے خدا ہے، اللہ ہی نے کائنات کی شکل اختیار کر لی، معاذ اللہ، یہ بدترین عقیدہ شرک ذات کے حوالے سے، ہماوس جسے کہا جائے گا، یا پینتھیزم۔ نمبر چار، حلول اور اتحاد، یعنی خالق کائنات میں اس طرح تحلیل ہو گیا جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے، معاذ اللہ، چینی کو پانی میں ڈالا، مکس کر دیا، اب آپ چینی اور پانی کو الگ نہیں کر سکتے، تو یوں خالق جو ہے وہ حلول اس نے اختیار کیا، اور حلول کے بعد اتحاد کا معاملہ ہو گیا، خالق اور یہ ہر چیز مل گئی۔ یہ بھی قریب قریب جو ہے وہ، قریب قریب کیا کہے، بدترین شرکی ہے کہ خالق کو کائنات کے اندر شامل کرا دیا گیا اور بالکل برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا گیا، یہ بھی شرک ذات کی ایک اور شکل۔ اور اس حوالے سے آخری قسم، جس کا تصور فلسفیوں کے ابھی موجود ہے اور ہندو مت کے ماننے والوں کے ابھی ملتا ہے، وہ ہے اوتار کا عقیدہ، گاڈ انکارنیشن، یعنی خالق کائنات بنا کر کسی انسان میں حلول کر گیا۔ اس کا ایک تصور عیسائیت میں بھی ہے کہ خدا نے ہی عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی، معاذ اللہ، یا پھر وہ اوتاروں کا عقیدہ ہندو مت کے ماننے والوں کے ہاں، اور فلسفیوں کے ہاں یہ اوتار کا عقیدہ، گاڈ انکارنیشن کا، کہ خالق کائنات بنا کر کسی انسان میں حلول کر گیا، معاذ اللہ۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ یہ آپ کا ہمارا براہ راست موضوع ہے، لیکن یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ فلسفیانہ مذاہب کے پیروکاروں کے ہاں بھی یہ بدترین شرک ہمیں نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں تک ہم نے شرک فی ذات کے حوالے سے بات کی، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا، اس کی پہلی قسم شرک فی ذات، اللہ کی اینٹیٹی، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اگلی دو اقسام، شرک فی صفات اور شرک فی الحقوق پر ہم کریں گے گفتگو انشاءاللہ تعالی۔ تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام مطالبات قرآن اور مطالبات قرآن سیریز جو جاری ہے اس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں پہلے حصے کے چوتھے درس کا، اور موضوع ہمارا ہے حقیقت و اقسام شرک۔ بریک سے پہلے ہم نے پہلی قسم یعنی شرک صفات پر بات مکمل کی تھی، اب آئیے دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے شرک صفات، یعنی خفی اور علمی نیز غیر شعوری شرک۔ خفی کا مطلب پوشیدہ، اور ہے علمی نوعیت کا مسئلہ، مگر ٹھوکر کھا سکتا ہے انسان، اور یہ غیر شعوری طور پر انسان اختیار کر بیٹھتا ہے۔ آئیے اس کے لیے کچھ اصولی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ پہلی بات اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور مخلوق کی صفات کے لیے مشترک الفاظ کا استعمال، کچھ الفاظ ہیں جو اللہ اور مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے اور ایک نظریاتی طور پر، علمی طور پر شرک میں مبتلا ہو جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. بنیادی اصول یاد رہے، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 ہے، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں، اللہ کے لیے مثال دینا بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے فہم سے بہت اوپر ہے، ہم جو کوئی مثال دیں گے اپنے مشاہدات میں سے دیں گے، اور مشاہدہ مخلوق کا ہی ہم کر سکتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، اور اس کی مثال خالق کے لیے دینا برابر کرنے والی بات ہوگی. تو یاد رہے، اللہ جیسا کوئی نہیں اور اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. اس علمی نوعیت کے مسئلے کے حوالے سے تین حقائق پیش نظر رہیں تو اس شرک سے حفاظت ہو سکتی ہے. یہ بہت قیمتی اصول ہے، اہل علم نے بیان فرمایا اور اس کو بہت توجہ سے ملاحظہ فرمائیے گا. تین بنیادی حقائق سامنے رہیں تو اس شرک سے انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی صفات کا بیان، دوسری طرف مخلوق کی صفات کا بیان. پہلی بات، اللہ کی صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں، اس کی اپنی اون ہیں، یعنی اس کی اپنی پرسنل ہیں. مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، وہ گرانٹیڈ ہیں، اللہ نے عطا فرمائی، ہماری اپنی کوئی صفت نہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس نوعیت کی صفت ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. دوسری بات، اللہ کی صفات مطلق ہیں، یعنی پرفیکٹ اینڈ انفینٹ، مکمل ہیں. مخلوق کی صفات محدود یعنی لمیٹڈ ہیں، کبھی ایک عمل کرنے کی صلاحیت زیادہ، کبھی کم، ایک حد تک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو مخلوق کی صفات لمیٹڈ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات مطلق ہیں، ایبسلوٹ ہیں، یا ان لمیٹڈ کہہ لے سمجھنے کے اعتبار سے. اور تیسری اور آخری بات، اللہ کی صفات قدیم یعنی اٹرنل ہیں، مراد ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس کے برعکس مخلوق کی صفات وہ حادث و فانی اور ارتقاء پذیر ہے، یعنی مورٹل اینڈ ایوالونگ ہیں. کبھی صفت نہیں تھی، مل گئی، اور کبھی وہ ختم ہو جائے گی. آج ہے، کل تھوڑی بڑھ جائے گی، پھر کم ہو جائے گی. آج میموری شارپ ہے، فاسٹ ہے، کل کمزور پڑ جائے گی، بھول بھی جائے گا سب کچھ انسان. یہ ہے فانی ہونا، ارتقاء پذیر ہونا. تین بنیادی باتیں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی عطا کردہ ہیں. اللہ کی مطلق اور کامل ہیں، مخلوق کی محدود ہیں. اللہ کی قدیم یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی، اور مخلوق کی حادث اور فانی، کبھی نہیں تھی، ہیں کچھ عرصے کے لیے پھر ختم ہو جائیں گی. یہ بنیادی فرق اگر سامنے رہے تو شرف صفات کا جو ایک علمی نوعیت کا مسئلہ ہے شرک کے حوالے سے، اس سے ہماری بچت ہو سکے گی. اس کے بعد اسی موضوع کو اور آگے بڑھاتے، شرف صفات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اگلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چھ بنیادی صفات جن کے حوالے سے شرک کا امکان پیدا ہوتا ہے. اور بات وہی ہے جیسے شروع میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات یہ کی، بریک کے بعد جب ہم نے سلسلہ شروع کیا، کہ مشترک الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی، اس سے مغالطہ ہو جاتا ہے. تو چھ مشہور صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جن کے حوالے سے علمی یا نظریاتی نوعیت کا شرک کر بیٹھتے ہیں لوگ. مثلاً پہلی صفت ارادہ، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، میں اور آپ بھی ارادہ کرتے ہیں. میرا ارادہ ہے کہ کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، آپ کا ارادہ پرسوں فلاں جگہ جائیں گے. اللہ کا بھی ارادہ، میرا اور آپ کا بھی ارادہ، فرق کیا ہے؟ آپ کا اور میرا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ارادہ ہمارا بھی ہے مگر وہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے. اسی طرح علم اللہ کے پاس بھی ہے، ہمارے بھی ہے، علامہ بھی ہمارے تو بڑے بڑے ہے نا، لیکن سب سے کامل علم اللہ کا ہے، ہمارا علم کچھ بھی نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں. بات واضح ہے نا؟ بس فرق کیا ہے کہ علم کا لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے بھی. اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کا علم کامل، اس کا اپنا عطا اپنا ہے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور اس کا اپنا بھی ہے اور مطلق ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ہمارا علم اللہ نے عطا کیا ہمیں، محدود ہے، کبھی ہے کبھی نہیں، ارتقاء پذیر، ختم ہو جائے گا. بس یہ جو تین بنیادی ہم نے اصول سمجھے ابھی، اس کو سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. اسی طرح قدرت، میرے پاس ہے جی، میں چیئر اٹھا سکتا ہوں، میں ٹیبل اٹھا سکتا ہوں، مگر یہ میری قدرت اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ، اور اللہ کی قدرت علا کل شئین قدیر. اسی طرح حیات، یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیتا، اللہ موت دیتا، اللہ الحی ہے، از خود وہ زندہ ہے. ہماری حیات، مخلوق کی حیات، اللہ کے حکم کے تابع ہے. کلام، اللہ بھی کلام فرماتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں، مگر ہم اللہ کے کلام کو سن نہیں سکتے. اللہ نے پیغمبروں سے کلام کیا، وہ پیغمبروں کو اللہ نے وہ دل بھی عطا کیا، وہ سماعت بھی عطا فرمائی، اس کے لیے تیار بھی کیا، مگر ہمارا کلام اور اللہ کا کلام زمینوں اور آسمانوں سے بھی بہت بڑھ کر، اس میں اور بڑھ کر بھی فرق ہوگا. اللہ کا وجود ہمارا وجود، ہمارا وجود ہے مگر اللہ کے وجود کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر، اور ہمارا کوئی وجود اگر ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہے، اصل تو اللہ ہی کی ذات اور اس کا حکم کار فرما ہے. بہرحال اس میں تفصیلات ہیں جو آپ MQ.QuranAcademy.com پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آڈیو ویڈیوز میں بھی اور پرنٹڈ مٹیریل میں بھی. لیکن یہ 6 صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بنیادی صفات، جن کے حوالے سے کبھی کوئی شرک کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، مگر وہ 3 اصول جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھے وہ سامنے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری بچت ہو سکے گی. شرک صفات کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ آج کے ہمارے اس دور کا بھی، جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چڑھتا بہت عروج پر پہنچ چکا ہے، اور وہ ہے شرک صفات کی ایک صورت مادہ پرستی، مٹیریلسٹک اپروچ، مٹیریلزم، جو نظر آ رہا یہی سب کچھ ہے، اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دیا جائے. مٹیریلسٹک اپروچ یا مٹیریلزم، مادہ پرستی کا شرک آج کے دور کا بہت بڑا شرک ہے. آئیے اس کے حوالے سے چند مظاہر کو سمجھتے ہیں. مادہ پرستی کے شرک کے مظاہر، نمبر 1، معجزات کا انکار. مادے کی صفات کو مستقل اور دائمی مان لیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا مارا گیا، دریا پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام لاکھوں لوگوں کو لے کر چلے گئے. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نہیں جی وہ لو ٹائڈ اور ہائی ٹائڈ کا مسئلہ تھا، مد و جزر کا معاملہ تھا، استغفر اللہ. ایسے عقل پرست لوگوں نے معجزات کا انکار کر ڈالا، معاذ اللہ. کیا بھائی اللہ کو یہ لوگ محدود طاقت والا سمجھتے ہیں؟ استغفر اللہ. یہ اسباب، یہ قوانین، یہ فزیکل لاس بندوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ جب چاہے ان لاس کو بریک کر دے، بندے اسباب کے پابند ہیں، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. تو ایسے لوگ کے جو مادہ پرستی کے شرک میں مبتلا ہوں، معجزات کا، میریکلز کا انکار کرتے ہیں. نمبر 2، اسباب پر انحصار. اسباب سے خوف، امید اور بھروسہ، شرک توکل بھی کہا جاتا ہے اسے. کیا مطلب؟ یہ میرا قوت بازو کا معاملہ تھا کہ میں نے یہ حاصل کر لیا، میں نے یہ اچیومنٹ حاصل کر لی، اور میرے بچے نے ایگزامز کو کلیئر کر لیا، دن رات ہم نے اس کے بیچ ایک کر دیا، کیا زبردست ڈاکٹر ہے، ایک ہی دوست کے اندر بچے کو کھڑا کر دیا. اللہ کہاں ہے؟ شفا دینے والا، سب کچھ طاقت رکھنے والا، اس کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے. تو اسباب پر ایسا انحصار، یہ بھی مادہ پرستی کا شرک ہے. اور اسی میں اگلی بات، حد سے زیادہ خود اعتمادی. اپنے علم، ذہانت، دور اندیشی، منصوبہ بندی اور محنت پر بھروسہ کرنا، میں نے محنت کی، دن رات ایک کر دیا. اور قرآن حکیم میں سورہ کہف میں باغ والے کا واقعہ بھی آتا ہے، کہتے ہیں میرے علم کی بنیاد پہ یہ سارے باغات وغیرہ مجھے ملے. قارون کا واقعہ آتا ہے قرآن میں سورہ القصص، میرے علم کی بنیاد پہ یہ دولت مجھے ملی. یہ جو حد سے زیادہ خود اعتمادی ہے، اپنے آپ کو سب کو سمجھ بیٹھے بندہ اور رب کائنات کو فراموش کر دے، یہ بھی مادہ پرستی کا شرک ہے. شرک صرف بت کے سامنے جھکنے کا نام نہیں، یہ حرکتیں بھی، یہ مادہ پرستانہ سوچ کا طرز عمل اختیار کرنا، یہ بھی شرک ہے. اور یہ اس دور کا بہت بڑا شرک ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. یہی وجہ ہے آگے لکھا ہے کہ مادہ پرستی ہی دراصل دجالی فتنہ ہے، جس کا مؤثر ترین رد سورۃ الکہف میں بیان ہوا. دجال ایک شخصیت بھی، اور دجل دھوکے کو کہتے، اور سب سے بڑا دھوکہ کہ انسان اس دنیا اور اس کے مال و اسباب کو سب کچھ سمجھ لے. اس دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دجال کے فتنے کا رد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی، جس میں 4 ایسے خوبصورت واقعات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کہ جن کو سمجھ کر دجالی فتنے کا رد ہوتا ہے اور انسان اس ظاہر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے. جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ناظرین کرام، الحمدللہ شرک صفات پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 3 اقسام آج ہم سمجھ رہے ہیں، شرک ذات اور شرک صفات اور اب شرک الحقوق، یہ 3 قسم ہے شرک کے حوالے سے. آئیے اس پہ قدر وضاحت سے گفتگو کریں. کیوں؟ لکھا ہے خفی ترین اور عملی شرک. یہ پوشیدہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق عمل سے ہوا کرتا ہے. صفات میں شریک کرنا یہ ایک نظریاتی علمی مسئلہ تھا، لیکن حقوق میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا، یہ ایک عملی نوعیت کا شرک اور مسئلہ ہے. اس کو ذرا وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی ضربیں ہم سب پر کہیں نہ کہیں پڑتی ہیں. لکھا ہے شرک فی الحقوق سے مراد ہے شرک فی العبادت، عبادت میں شریک کرنا. عبادت ہم جانتے ہیں اللہ کی بندگی کرنے کو کہا جاتا ہے، عبد غلام کو کہتے، اور اللہ نے اپنی غلامی کے لیے ہمیں پیدا کیا، مگر غلامی مجبوراً ہوتی ہے، اللہ کی عبادت محبت کے جذبے کے ساتھ کرنی. تو اللہ کو رب مان کر محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے عبادت. اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو شرف الحقوق کیا ہے؟ شرف الحقوق سے مراد شرف العبادت، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں شریک کرنا. آئیے اس کے حوالے سے چند نکات کو سمجھتے ہیں. پہلی بات، اللہ نے بندوں سے صرف ایک ہی حق ادا کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور وہ ہے عبادت. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی اللہ نے عبادت کرنے کے لیے عطا کی، اور امتحان کے لیے بھی زمین پر ہمیں بھیجا. واحد مطالبہ ایک لفظ میں اللہ نے کیا، وہ ہے اللہ کی عبادت کا. آگے لکھا ہے، شرف الحقوق سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ ہے شرف الحقوق سے بچنے کا معاملہ. مزید برآں لکھا ہے، غلامی مجبوری کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن عبادت کی جاتی دلی آمادگی کے ساتھ. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، غلام کو بھاگنے کا موقع ملے کبھی نہیں رکتا. لیکن اللہ نے جو عبادت کا مطالبہ کیا، اس کے دو اجزاء ہیں. لکھا ہے، عبادت از اکول ٹو اطاعت کلی جمع محبت قلبی. اطاعت کلی، مکمل طور پر اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اور محبت قلبی کیا ہے؟ دل سے اللہ سے محبت کرنا. قرآن کہتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 165، جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، کروڑ ہا کروڑ نعمت عطا فرمانے والا. اس محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ عبادت ہے. سمجھ کے آ رہے ہیں؟ شرک فی الحقوق، ایک لفظ میں اللہ نے سارا حق اپنا کیا بیان کیا، اللہ کی عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ محبت مکمل طور پر سب سے بڑھ کر اللہ سے، اور اطاعت مکمل طور پر سب سے بڑھ کر اللہ کی. ان دو باتوں کو جوڑیں تو عبادت بنتی ہے. عبادت میں شریک کرنا اللہ کی، عبادت میں شریک کرنا اللہ کی کسی کو، یہ شرف الحقوق ہے. آئیے اس بات کو سمجھ لینے کے بعد مزید تفصیل کی طرف چلتے ہیں. اگلی بات جو ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، وہ ہے شرف العبادت کے حوالے سے ایک حصہ، شرف فی الاطاعت، اور نمبر دو شرک فی المحبت. عبادت کے دو اجزاء ہم نے سمجھے، اطاعت اور محبت. شرک فی العبادت کو دو اعتبارات سے سمجھ رہے ہیں، اطاعت میں شریک کرنا اللہ کی، محبت میں شریک کرنا اللہ کی. اور اب بہت توجہ فرمائیے گا، اب جو باتیں آ رہی ہیں یہ آج ہمارے معاشرے میں بیان نہیں ہوتی. ہمارے مختلف مقادب فکر، کوئی کسی کو بدعاتی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مشرک قرار دے رہا ہے، یہ سارے مباحث تو کھلتے ہیں عقائد کی بحث میں نظریاتی سطح پر علمی انداز سے، مگر عملی میدان کے اندر کیا کیا شرک ہو رہا ہے، اس پر بات کرنے کی بہت کم لوگ ہی کوشش کرتے ہیں. آئیے عملی اعتبار سے شرک کے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں، شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت. اس زمن میں پہلے اطاعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شرف الاطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو. یہ حدیث پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی کی جا رہی ہو. اب آئیے اس کو دو تین اعتبارات سے سمجھیں. انفرادی سطح پر آج ہماری اکثریت اللہ کے بجائے نفس کی اطاعت کرتی ہے. اگر نفس کا حکم مانا جا رہا ہے اللہ کے حکم کو فراموش کر کے، تو نفس معبود ہوا کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی نظر کی جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ فجر کے وقت پکار آئی کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور بندہ سو رہا ہے. نفس کہہ رہے کہ بھائی آرام کر لو، نفس کی مانی اللہ کی نہیں مانی، معبود کون ہوا؟ لگا رہا ڈر. یہ ہے شرف الاطاعت کے حوالے سے انفرادی سطح کا معاملہ. درمیانی سطح پر خلاف شریعت امور میں شوہر، والدین، اساتذہ، افسران بالا، سرداروں، مذہبی پیشواؤں، سیاسی رہنماؤں اور حکام کی اطاعت. اللہ کا حکم کے چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کوئی بیوی شوہر کی مان رہی ہے بات، ماں باپ کی بات مانی جا رہی ہے جو کہ غلط بات ہے، یہ سب شرک میں شمار ہوگا. عملی اعتبار سے، عملی اعتبار سے شرک میں شمار ہوگا. سیاسی رہنماؤں کے پیچھے جانے دے دیں، معبود کسے بنا رکھا ہے بھائی، ذرا غور کیجئے گا. اور اجتماعی سطح پر اللہ کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت، اللہ کا حکم فراموش اور انسانوں کا قانون اس کو پریفرنس دی جا رہی ہو اور وہ نافذ بھی ہو اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. لکھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کے مطابق, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. ناظرین کرام, یہ تین اعتبارات سے ہم نے سمجھا, انفرادی سطح پر, درمیانی سطح پر اور اجتماعی سطح پر شرف الاطاعت کا معاملہ. اجتماعی سطح پر ایک اور بات, اس وقت ہمیں کافرانہ اور مشرکانہ, ظالمانہ اور باغیانہ نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. اولین اور اہم ترین کام نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے. چند سجدے ادا کر کے, نمازیں ادا کر کے, روزے رکھ کر ہم نے سمجھا کہ اللہ کی عبادت کا حق پورا ہو گیا. استغفراللہ, باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. نہیں, اللہ کی اطاعت انفرادی سطح پر, درمیانی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بھی مطلوب ہے, اور اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی اور کسی مخلوق کی اور کسی اور کے قانون کی بات مانی جا رہی ہے تو یہ اطاعت میں شرک کا معاملہ ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں شرف المحبت کی طرف. اطاعت جمع محبت از اکول ٹو عبادت. اطاعت میں شرک کو ہم نے سمجھا, اب محبت میں شرک کے حوالے سے آئیے سمجھتے ہیں بات کو. لکھا ہے, اللہ سے شدید محبت ایمان حقیقی کا اہم اور اولین تقاضا ہے. قرآن کی آیت پہلے بھی پیش کی گئی, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور اہل ایمان تو سب سے بڑھ کر صرف اللہ ہی کو محبوب رکھتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اللہ ہمارا خالق, اللہ ہمارا مالک, اللہ ہمارا رازق, اللہ ہمیں کروڑ ہا کروڑ نعمت عطا فرمانے والا, اسی سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. اب یہاں پر کہاں کہاں شرک ہوتا ہے, بہت توجہ فرمائیے گا, اس پر لوگ بات کرنے کو تیار نہیں, آج ہمارے سننے کو بھی تیار نہیں ہے. محبت کے حوالے سے کہاں کہاں شرک ہوتا ہے, پہلے انفرادی سطح. ہماری اکثریت مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتی ہے. بخاری شریف کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, تعیس عبد الدینار یا عبد الدرہم, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. بندہ بننا ہے اللہ کا, مال کا بندہ بنا ہوا ہے, حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی, جس طرح چاہتا ہے مال ٹھوس رہا حرام کا اپنے پیٹ کے اندر, یہ مال کا بندہ بنا ہوا ہے, اس کے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے. درمیانی سطح پر بیوی, اولاد, مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی محبت بھی شرک ہے, اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے. آج بیوی کی زلفوں کے اسیر ہو کر یا کسی عورت کی زلفوں کے اسیر ہو کر لوگ اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں, اپنے سیاسی رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں, اور بھی کوئی مخلوق میں سے ہو, اگر اس کی محبت اللہ کی محبت کے برابر بھی کریں گے تو شرک ہوگا نا, یا تو اوپر چلی جاتی, برابر کرنا شرک ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ, یا تو محبت کراس ہو کر اوپر جا رہی ہے تو کہاں معاملہ چلا جائے گا. اور اجتماعی سطح پر موجودہ دور میں وطن کی محبت ہر چہار طرف غالب نظر آتی ہے, ہے نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ایسی محبت وطن کی کہ جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے, وطن کے نام پر جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, چاہے اسلام سے غداری ہو چاہے دین سے غداری ہو, یہ نعرے تو آج ہم نے لگا دی, اللہ وطن کی جے, کوئی اور نعرہ لگاتا ہے, سب سے پہلے پاکستان, یہ نعرے ہم لگاتے ہیں, اور اللہ کا دین جو ہے پامال ہو جائے تو ہوتا رہے, اور اللہ کے احکامات فراموش ہو جائے تو ہوتے رہیں. یہ ہے اجتماعی سطح پر آج محبت میں شرک کا معاملہ. تو انفرادی سطح پر, درمیانی سطح پر, اجتماعی سطح پر اگر کوئی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ رہی ہے تو وہ بھی شرک میں شمار ہوگی. ناظرین کرام, کچھ اور صورتیں بھی جو شرک فی العبادت میں شامل ہیں, آئیے اس پر بھی غور کر لیں. مراسم عبودیت میں شرک, رچولز جو ہوتے ہیں, موڈس آف ورشپ, یہ رچولز آف ورشپ جو ہوا کرتے ہیں, مثلا رکوع, سجدہ, نظر و نیاز وغیرہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا, یہ خاص انداز ہیں عبادت کے, یہ صرف اللہ کے لیے کیے جا سکتے ہیں. دعا میں شرک, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا, دینے والی ذات اللہ کی ہے, کل نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, سورہ فاتحہ میں اللہ ہم تجھی تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, دعا صرف اللہ سے کسی اور سے نہیں. اور آخری بات, اخلاص میں شرک, عمل کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہ ہو بلکہ کسی کو دکھانا یا سنانا یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہو، جیسے ہم پہلے سمجھ چکے کئی مرتبہ، دکھاوے کی نماز شرک ہے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. یہ چند اور صورتیں، اطاعت و محبت میں شریک کرنا ہم نے سمجھا شرف العبادت میں، یا ہم نے سمجھا مراسب عبودیت میں شرک، دعا میں شرک اور اخلاص میں شرک. اللہ تعالیٰ ان تمام شکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، اب آخری اور اختتامی باتوں کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات، شرک یہ جملہ تفاصیل، جملہ کا مطلب ہوتا ہے تمام، جملہ کا مطلب ہوتا ہے تمام. شرک یہ جملہ تفاصیل سامنے آنے کے بعد ہمیں کسی درجے میں سورہ یوسف آیت نمبر 106 کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف آیت نمبر 106، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ شرک بھی کیے جاتے ہیں. اس آیت کا حوالہ شروع میں دیا گیا تھا، اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو ماننے والے بھی کس کس طرح شریک کر رہے ہوتے ہیں، محبت میں، اطاعت میں اور دیگر امور کے اندر. اگلا نقطہ، مذکورہ بالا تفاصیل جاننے کے بعد انسان کو اپنی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں بھی تو مشرکین میں شامل نہیں ہوں، ڈرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں مشرک کافر کافر کے دھڑلے کے ساتھ، تھوک کے حساب سے فتوی ایشو کیے جاتے، مگر یہ بات انسان ذرا غور فکر کرے تو لگتا ہے کہ دوسروں سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہیں مشرکانہ طرز عمل میں مبتلا تو نہیں ہوں. کسی مسلمان کو مشرک کہنا، کتنے دھڑلے کے ساتھ لوگ آج ہمارے کفر کے فتوے لگاتے اور مشرک کے فتوے لگاتے، نہ جانے کیا کچھ. چند بنیادی باتیں یہاں بھی سمجھ لینا ضروری ہیں، ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا، اسی طرح ہر شرک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. شرکیہ طرز عمل ایک شے ہے، مشرک کہہ دینا یہ دوسری شے ہے. ایک بچہ نورانی قاعدہ کو بنیادی قاعدہ پڑھ رہا، اس کے پاس بھی کچھ علم ہے، اور ایک عالم دین نے 10-15-20 سال لگائے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں. عالم کسے کہتے ہیں؟ جس سے خاصا وقت لگایا. ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا، اسی طرح شرک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. اہل کتاب نے شرک فی ذات کیا لیکن انہیں مشرک نہیں کہا گیا. سورۃ البینہ آیت نمبر 1، مشرکین کا ذکر قرآن الگ کرتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور اہل کتاب کا قرآن ذکر الگ کرتا ہے. حالانکہ بدترین شرک فی ذات کیا انہوں نے، ہم نے آیات شروع میں سمجھی، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو اہل کتاب کہا. پھر لکھا ہے، ہر گناہ شرک کا مظہر ہے لیکن اللہ نے بعض گناہوں کو شرک قرار نہیں دیا بلکہ ان کی معافی کا وعدہ فرمایا. ہر گناہ کی جڑ بنیاد میں شرک ہوتا ہے، کہیں نفس کو ترجیح دی جاتی ہے، کہیں کسی اور شے کو، مگر اللہ نے گناہوں کی معافی کا اعلان بھی قرآن میں فرمایا کہ توبہ کرو تو معاف بھی کروں گا، اور ویسے بھی بعض گناہ نیکیوں کے ذریعے سے مٹا دیے جاتے ہیں. ایک اور اہم بات، کسی ایک فرد یا گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو مشرک قرار دے. امت میں، تاریخ میں مشرک کا، منافق کا فتویٰ کبھی نہیں دیا گیا. کسی کے بارے میں مسئلہ ہو تو کفر کا فتویٰ دیا گیا، وہ بھی امت کے علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے. مجھے اور آپ کو اختیار نہیں کہ ہم جس کو چاہیں کافر کہیں، ورنہ پورا پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی بیٹھ کر کافر کہہ رہا ہوگا. قطعاً ایسا نہ کریں. اور پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف جو تحریک چلی اور 1974 میں ان کو کافر قرار دیا گیا، اسلام سے خارج قرار دیا گیا، وہ پروسیس صحیح تر پروسیس ہے اس مسئلے کے حوالے سے، ورنہ گلی گلی کے اندر کھڑے ہو کر شرک اور کفر کے فتوے لگانا یہ درست اور مناسب نہیں ہے. آخری بات، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں کو ہمدردی کے ساتھ شرک سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے. پہلے یہ سب کچھ میرے لیے ہے، اپنے اندر جھانکوں گا، دوسروں کے اندر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور دوسروں میں اگر برائی نظر آ رہی ہے، مشرکانہ طرز عمل نظر آ رہا ہے، ہمدردی سے بچانے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے مطالبات قرآن سیریز میں پہلے حصے کے چوتھے درس کو مکمل کیا، جس کا موضوع تھا حقیقت و اقسام شرک. اب پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے 5 سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. چلتے ہیں کوئز کی طرف. پہلا سوال اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، شرک کے حوالے سے درست بات کی نشاندہی کریں، معافی نہیں سوائے توبہ کے، اہل ایمان کی اکثریت مبتلا ہوتی ہے، ہر دور میں نئی صورت اختیار کرتا ہے، یا تینوں باتیں درست ہیں. دوسرا سوال پیش خدمت ہے، شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ 2, 3, 5 یا بہت سی؟ تیسرا سوال پیش خدمت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی کس قسم سے محفوظ ہے؟ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، یا ہر قسم کے شرک سے؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، مادہ پرستی کے شرک کے مظاہر کی نشاندہی کریں، معجزات کا انکار، اسباب پر انحصار، حد سے زیادہ خود اعتمادی، یا تینوں باتیں درست ہیں؟ اور آخری سوال ہے اس حوالے سے، اللہ کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت شرک کی کون سی قسم ہے؟ شرک فی صفات، شرک فی ذات، شرک فی العبادت، یا کوئی نہیں؟ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور آج ہم نے چوتھا درس مکمل کیا پہلے حصے کا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پہلے حصے کے پانچویں درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. سورہ حامیم میں سجدہ کی آیات 30-36 کا مطالعہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، وزٹ کیجئے گا mq.quranacademy.com. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.